بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9 مئی 2023 ٹیوزڈے. آج ہم آپ کے لیے کتاب علاج الاحتلام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے مصنف حکیم محمد عبداللہ ہیں. اس کتاب کے کل پیجز 48 ہیں. آپ یہ کتاب عظمیٰ اشرف کی آواز میں سنیں گے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306 78 78 22 22 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 1، علاج الاحتلام، حکیم محمد عبداللہ، ادارہ مطبوعات سلیمانی، رحمان مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر 7232788. ای میل ادارہ سلیمانی @yahoo.com. جملہ حقوق باحق ناشر محفوظ ہیں. کتاب کا نام علاج الاحتلام، مصنف حکیم محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، 29واں ایڈیشن، ستمبر 2005، مطبع گنج شکر پریس، ناشر اروا وحید سلیمانی، تعداد 1100، قیمت 15 روپے. ملنے کا پتہ ادارہ مطبوعات سلیمانی، رحمان مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. فون نمبر 7232788. ای میل ادارہ سلیمانی @yahoo.com. احتلام پر ایک تفصیلی نظر، پیج نمبر 3. احتلام کے متعلق عوام میں جس قدر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی تفصیل ایک طویل فہرست کی متقاضی ہے. ان غلط فہمیوں کے مضرت رساں نتائج سب سے زیادہ نوجوان طبقے کے افراد کو بھگتنا پڑتے ہیں، کیونکہ یہ مرض اسی طبقے سے مخصوص ہے. انفوان شباب میں جب ایک نوجوان کو احتلام شروع ہوتا ہے تو وہ بیچارہ اپنے ارد گرد کے دوستوں سے نہایت ہی رازدارانہ طریقے سے اس حالت کا تذکرہ کرتا ہے. اس کے نا تجربہ کار دوست مستند صنفی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے اسے احتلام کے خطرات سے نہایت ہی مبالغہ آمیز پیرائیہ میں آگاہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کسی اشتہار باز حکیم یا نیم پڑھے وید یا کمپاؤڈری کی تعلیم پر اکتفا کیے ہوئے ڈاکٹر کی فہرست ادویہ لا کر دیتے ہیں. نوجوان اس فہرست کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مزداق سمجھ کر ہرج جان بنا لیتا ہے، اور اپنے لیے کوئی سی دوا جس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے گئے ہوں منتخب کر کے آرڈر دے دیتا ہے. بس یہیں سے اس کی بربادی کے دردناک باپ کا آغاز ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس باپ کا انجام نہایت ہی عبرتناک ہوتا ہے. یعنی نوجوان ادھر ادھر کی زہریلی گندی اور مضاف با ادویہ کو استعمال کر کے اپنی جسمانی اور دماغی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بیٹھتا ہے. کچھ نقصان تو ایسی دواؤں کے دھڑا دھڑ استعمال سے اور کچھ احتلام کے مفروضہ مضرت رسا نتائج کے خوف سے پہنچتا ہے. اس طرح اشتہاری حکیموں کی دواؤں کی اشاعت کے ساتھ ساتھ امراض مردانہ کی بھی ملک میں خوب اشاعت ہوتی رہتی ہے. دوا خانوں کی آمدنی کا بیشتر حصہ امراض مردانہ کے مریضوں کی جیبوں کی رہین منت ہے. ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ احتلام اتنا ہولناک مرض نہیں جتنا وہ خیال کرتے ہیں. اسی جذبے سے متاثر ہو کر ذیل کی سطور میں احتلام کے موضوع پر ایک تفصیلی مگر سائنٹیفک نظر ڈالی جاتی ہے. مختلف نام اور اقسام، پیج نمبر 4. اس مرض کو عام لوگ خواب میں شیطان آنا یا خواب میں کپڑے خراب ہونا کہتے ہیں. یونانی ادبا اور وید حضرت اس کو بالترتیب احتلام اور سوپن دوش کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ ماہرین ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی وغیرہ اس کو نائٹ پالیوشنز اور آکٹرنل ایمشن کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ احتلام کو دو قسم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، احتلام طبعی اور احتلام غیر طبعی۔ احتلام طبعی اس احتلام کا نام ہے جو نوجوانوں کی قدرتی جمع میسر نہ ہونے پر ان کے تناسلی حدود کے ہیجان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب عالم شباب میں قدم رکھتا ہے تو اس کے تناسلی حدود زیادہ سرگرمی سے مصروف کار ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تناسلی حدود کی سرگرمی کا بیرونی اظہار انسان کے شباب کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ تناسلی حدود اور مختلف جسمانی اعضاء کے مابین نہایت گہرا ارتباط اور اشتراک عمل موجود ہے۔ اس وقت سے عورت اور مرد دونوں میں ثانوی خصوصیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مرد کی گھنڈی نکلتی ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، داڑھی کے بال نکلنے لگتے ہیں اور دیگر مردانہ صفات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ذہنی اعتبار سے بھی اس میں انقلاب پیدا ہونے لگتا ہے، وہ اس طرح کہ اب اس کے قلب میں سکون ہوتا ہے مگر اضطراب آمیز، اس کی حساسیت میں ذکاوت ہوتی ہے مگر بلا وجہ، اس کے ذہن میں حسرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں جن کی وجہ وہ خود بھی معلوم نہیں کر سکتا۔ شاعری اور موسیقی سے اس کا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پہلی بار اپنی زندگی میں ایک خلا سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی تخلیقات کو، دنیا کو پہلے کسی ہم عمر لڑکی کے تصور سے آباد کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا تصور لڑکے سے کسی لڑکی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں جذبہ جنس کامل طور پر بیدار ہو کر تسکین چاہتا ہے۔ اگر اس وقت ایک نوجوان کو جنسی جبلت کی تسکین کے لیے فطری سامان میسر آ جائے تو احتلام تک نوبت ہی نہیں پہنچتی، اور اگر فطری سامان مجلسی، معاشرتی اور اقتصادی وجہ کی بنا پر میسر نہ آئے تو لازمی طور پر احتلام ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ تناسلی حدود کی سرگرمی تو بہرحال جاری رہے گی، خواہ فطری سامان میسر آئے یا نہ آئے۔ اس قسم کے احتلام کو ہمیشہ احتلام طبعی ہی کہا جائے گا۔ ایسا احتلام ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض حکیم اور وید سخت قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں جو اس قسم کا فتویٰ بلا سوچے سمجھے صادر کرتے ہیں کہ اگر ایک تندرست آدمی کو ایک ماہ میں ایک یا دو سے زیادہ مرتبہ احتلام ہو تو احتلام غیر طبعی ہے۔ اس قسم کا فتویٰ سراسر جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ کسی شخص میں قوت باہ کا دریا اس قدر ٹھانٹے مارتا ہے کہ وہ ایک دن بھی بغیر جمع کے نہیں رہ سکتا۔ اب اگر ایسے ہی کسی آدمی کی بیوی نوجوانی کے عالم میں اسے داغ مفارقت دے جائے اور اسے فطری جمع میسر نہ ہونے کی صورت میں ایک ماہ میں پانچ مرتبہ احتلام ہونے لگے تو اس سے اسے قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے تناسلی غدد کی سرگرمی اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے اتنی مرتبہ احتلام ہو۔ اس لیے ذمہ دار معالج کا اولین فرض ہے کہ ہر مریض کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھ کر اس کی حالت کے متعلق فتویٰ صادر کیا جائے۔ احتلام طبعی کی علامات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو ان علامات کے مطابق احتلام ہو رہا ہو تو اسے کسی حکیم یا وید کے مطب کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس احتلام سے اسے کسی قسم کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں۔ ایسے احتلام کا علاج حکمہ کے معالجین، باہیہ اور حبوب سے نہیں ہو سکے گا۔ اس کا شافی علاج تو یہ ہے کہ اولین فرصت میں، بشرط یہ کہ آپ کے حالات اجازت دیں، کسی حدیقہ حسن و شباب کی زلف گراہگیر کے اسیر ہو جائیے اور اس کے ساتھ احکام سماوی کے مطابق سلسلہ ازدواج میں منسلک ہو کر بہترین زندگی گزاریے۔ احتلام طبعی کی علامات، پیج نمبر 6۔ نمبر 1، احتلام طبعی ہمیشہ نیند کے دوران رات کے وقت ہوا کرتا ہے، دن کو نہیں۔ نمبر 2، احتلام طبعی سے قبل بھی انتشار ہوتا ہے اور احتلام ہوتے وقت بھی سخت انتشار ہوتا ہے. نمبر 3، مادہ منویا خارج ہونے سے بیشتر ضرور کوئی نہ کوئی شہوانی خواب آتا ہے. نمبر 4، احتلام کے وقت آدمی ایسا شہوانی حس محسوس کرتا ہے جیسا حس کہ اسے عورت سے مشاورت کرنے پر ملتا ہے. نمبر 5، احتلام طبعی کے دوران میں یا فوراً بعد آدمی کی نیند ضرور کھل جاتی ہے. نمبر 6، احتلام طبعی بہت تھوڑے تھوڑے وقفے بعد نہیں ہوتا. ہاں سرخ و سفید آدمی کو ہفتے میں ایک مرتبہ اگر احتلام ہو تو وہ یقیناً طبعی حالت ہے. تعداد گنتے وقت یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ 8-10 ہفتوں کی تعداد کو جمع کر کے ہفتے کی اوسط تعداد نکالنی چاہیے. نمبر 7، احتلام طبعی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ احتلام کے بعد کسی قسم کا جسمانی، دماغی یا ذہنی ضعف محسوس نہ ہوا، بلکہ آدمی اس صبح کو جسمانی اور دماغی اعتبار سے اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرے. اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ اگر آپ کے ذہن پر یہ خیال مرکزم ہے کہ احتلام سے طبیعت پس مردہ ہو جاتی ہے اور جسم و دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، تو اس صورت میں احتلام ہونے کے بعد خواب وہ احتلام مہینے میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، گمراہ کن خیالات کی وجہ سے طبیعت ضرور پس مردہ ہو جاتی ہے. اس کا مداوع یہی ہے کہ اشتہار کے پروپیگنڈے کو صفائے ذہن سے جلد از جلد محو کر دیا جائے. احتلام غیر طبعی، پیج نمبر 7، جس احتلام کے ساتھ مندرجہ بالا علامات کلی یا جزوی طور پر نہ پائی جائیں اسے احتلام غیر طبعی سمجھنا چاہیے. احتلام طبعی ہی آہستہ آہستہ نامعلوم طور پر احتلام غیر طبعی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ذیل کی علامات سے اس کی بخوبی تشخیص کی جا سکتی ہے. نمبر 1، احتلام غیر طبعی بہت تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہونے لگتا ہے. بس اوقات آدمی کو 3-4 دن لگاتار احتلام ہوتا رہتا ہے یا ایک ہی شب میں 2-3 مرتبہ ہو جاتا ہے. نمبر 2، احتلام غیر طبعی نیند کی حالت میں یا نیم بیداری کی حالت میں دن کو بھی ہوتا ہے اور رات کو بھی. نمبر 3، اس قسم کے احتلام کے ساتھ گاہے شہوانی خواب ہوتے ہیں گاہے نہیں. نمبر 4، اس احتلام کے ساتھ اول تو انتشار ہوتا ہی نہیں، اگر ہوتا بھی ہے تو خفیف سا. نمبر 5، مادہ منویا کے اخراج کے وقت مخصوص حز محسوس نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو نہایت معمولی. مجرائی بول میں خوشگوار شہوانی احساس کی بجائے جلن کا سا احساس ہوتا ہے. نمبر 6، فعل منعقصا کے نہ ہونے کی وجہ سے مریض نیند سے بیدار نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے صبح کو گزشتہ شب کے احتلام کی کیفیت یاد رہتی ہے. نمبر 7، احتلام غیر طبعی کی انتہائی حالت میں یہ بھی ممکن ہے کہ مادہ منویا پیچھے مثانہ کی طرف چلا جائے. اس صورت میں ظاہر طور پر احتلام کا کوئی نشان نہیں ملتا کیونکہ کپڑا وغیرہ تو خراب ہوتا ہی نہیں، صرف صبح کے وقت پیشاب کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کا رنگ دودھیا ہے، اور اگر ایسے پیشاب کا خوردبینی معائنہ کیا جائے تو مادہ منویا کی موجودگی کا فوراً علم ہو سکتا ہے. اس قسم کی حالت بہت ہی کم مریضوں میں پائی جاتی ہے، لیکن جن میں پائی جاتی ہے انہیں اس کے علاج کی طرف بلا تاخیر توجہ مبذول کرنی چاہیے کیونکہ یہ حالت خطرناک قسم کے ضعف با کا پیش خیمہ ہے. سب سے آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریض جب صبح اٹھتا ہے تو وہ سر درد، تھکن، سستی اور پز مردگی محسوس کرتا ہے. اس کی طبیعت سارا دن افسردہ رہتی ہے اور وہ کسی بھی دماغی یا جسمانی کام میں سرگرم حصہ نہیں لے سکتا. لیکن یہاں پھر مجھے آپ کو ان گمراہ کن خیالات سے متعلق تنبیہ کرنا ہے جن کی ارشاد آج کل کے بہت سے اشتہار باز حکیم دھڑا دھڑ کر رہے ہیں. اس لیے پہلے دماغ کو ان خرافات سے پاک کیجیے اور پھر اس علامت کی موجودگی اور غیر موجودگی کے متعلق یقینی نتیجے پر پہنچیے. احتلام غیر طبعی کے اسباب، پیج نمبر 9. نمبر 1، محرک نظارے. ان میں محض وہاں لٹریچر کا مطالعہ ایسی فلموں سے لطف اندوز ہونا جن میں حسن و عشق کے ہیجان خیز مناظر کو نیم اریاں لباس میں پیش کیا گیا ہو، شوخ و شنگ لڑکیوں کی صحبت جو نت نئے رنگ رلیوں کی تلاش میں رہتی ہیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس قسم کی تفریحات سے آدمی کے ذہن پر شہوانی خیالات مسلط ہو جاتے ہیں جن کا ادنا نتیجہ ذکاوت حس اور احتلام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 2، غذا میں نقص۔ احتلام کے مریضوں میں 90% مریض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے غذا کے متعلق قدرت کے سنہری اصولوں کے خلاف ورزی کی ہوتی ہے۔ وقت بے وقت اچار، چٹنی، مرچیں اور دیگر چٹ پٹ چیزیں استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں جن کے استعمال سے رطوبت معدی زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے اور بالآخر معدہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ احتلام کا شاید ہی کوئی ایسا مریض ہو جس کے اعضائے ہضم صحیح ہوں۔ محرک اور چٹپٹی غذاؤں کے خلاف مغربی محققین نے بھی لکھا ہے، سائنس آف نیو لائف کا فاضل مصنف لکھتا ہے کہ گوشت، مچھلی، انڈے، مرچیں، مسالہ، تمباکو، چائے، قہوہ، تمباکو، شراب اور گوشت، یہ سب یا تو محرک ہیں یا منشی۔ کوئی بھی محرک یا منشی شے اگر استعمال کی جائے تو وہ نظام عصبی میں بالعموم اور نظام تناسلی کے اسباب میں بالخصوص ہیجان پیدا کرتی ہے اور پھر منقصہ کی وجہ سے قاعدہ دماغ پر تحریک ہوتی ہے جس سے شہوانی احساس بیدار ہوتا ہے۔ اس شہوانی احساس کی بیداری سے شہوانی خواہشات کا ایک طوفان امنڈ آتا ہے۔ علاوہ ازیں نمکین، چٹپٹی اور نفیس غذاؤں کی کثرت قبض پیدا کرتی ہے جس کو قدیم اطباء نے بجا طور پر ام الامراض کا خطاب دیا ہے، کیونکہ احتلام کے علاوہ اس سے اور بھی سینکڑوں امراض پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جلق۔ اس غیر فطری عادت کی وجہ سے مختلف جنسی غدد سے غیر طبعی طور پر افرازات کا ترشخ بڑھ جاتا ہے اور وہ افرازات اویامنی میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اویامنی کی تھیلیاں باوجہ جلق کمزور ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کی قوت ماسکہ بھی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ اب طبعی عرصے تک مادہ منویہ کو روکے نہیں رکھ سکتی۔ اس صورت میں اگر آدمی جلق بند کر دے تو اسے یقیناً احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ احتلام اسی رفتار سے ہوتا ہے جس رفتار سے کہ مریض کو بیشتر ازیں جلق لگاتار رہا ہو۔ نیز اس رفتار کا انحصار اویامنی کی کمزوری پر بھی ہوتا ہے۔ جلق سے احتلام پیدا ہونے کی یہ بھی صورت ہے کہ ہاتھ کی شدید رگڑوں سے حشفہ کی جتنی بلندیوں میں امتلاد العدم پیدا ہو جاتا ہے، اس سے حشفہ غیر معمولی طور پر سرخ نظر آتا ہے اور ذکاوت حس کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے جس سے ادنا تحریک مثلا کسی معمولی شہوانی خیال سے انتشار پیدا ہونے لگتا ہے۔ ان حالات میں بھی جب جلد کی مضموم مشق جاری رکھی جاتی ہے تو منی کے بار بار کے اخراج کی وجہ سے خصیوں کو غیر نفج یافتہ اور ناقص منی ہی مزاریہ مزاری اویا منی میں بھیجنا پڑتی ہے۔ اس طرح خصیوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جس سے وہ لاغر اور ضعیف ہو جاتے ہیں اور منی میں کما حقہ کیمیاوی تغیرات پیدا نہیں ہو سکتے جس سے رکت منی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ رکت منی اور ذکاوت حس ہی سے احتلام کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، کثرت جمع۔ جس طرح جلد سے مختلف جنسی غدد کے افرازات کا ترشح غیر طبعی طور پر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان آدمیوں کی جنسی غدد کے افرازات کا ترشح بھی عارضی طور پر بڑھ جاتا ہے جو ہر وقت پیکران حسن و جمال کے گلے کا ہار بنے رہتے ہیں۔ ایسے تیرہ وقت لوگوں کے اعضاء نسلی کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر عضو جس کو مقررہ کام سے زیادہ کام کرنا پڑے جلد ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ بس ایسے آدمی کو اگر کچھ عرصے کے لیے جمع میسر نہ آئے تو قوت ماسکہ کی کمزوری کی وجہ سے بہت جلد احتلام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس قسم کی صورت حالات کافی عرصے تک رہ سکتی ہے۔ نمبر 5 مضمن قبض. احتلام اور قبض کا ایک دوسرے سے چولی دامن کا رشتہ ہے. عملی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا احتلام کا مریض ہوگا جسے قبض کی شکایت نہ ہو. اسی طرح احتلام غیر طبعی سے بھی قبض پیدا ہو سکتی ہے. قبض سے احتلام پیدا ہونے کا فلسفہ تو یہ ہے کہ اویامنی مثانہ اور آنتے ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں, اس لیے ان میں سے اگر کسی ایک کی حالت طبعی میں خلل پیدا ہو جائے تو اس سے لازمی طور پر دوسرے کے افعال میں بھی تھوڑا بہت نقص ضروری پیدا ہو جائے گا. مضمن قبض کی مریضوں کی آنتوں میں سخت فضلہ اکٹھا ہو کر پڑا رہتا ہے, جس کی وجہ سے یہ آنتیں اپنی طبعی حالت سے کئی گنا زیادہ پھول جاتی ہیں. اب نین کی حالت میں خاص طور پر اگر آدمی کا مثانہ بھی پیشاب سے پر ہو تو پیشاب سے پر مثانہ اور فضلہ سے پھولی ہوئی آنتیں اویامنی پر سخت دباؤ ڈالتی ہیں, جس سے اویامنی سے مادہ منویا کا اخراج ہو جاتا ہے. یہ خالص میکانی عمل ہے. یہی عمل اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے جس وقت آدمی اپنے پیٹ کو غذا اور پانی سے ہڈی کی بندوق کی طرح بھر لیتا ہے اور فوراً بعد سو جاتا ہے. نمبر 6 عدم صفائی. عام جسمانی صفائی سے غفلت بھی کسی حد تک احتلام کی ذمہ دار ہو سکتی ہے, مگر یہاں جس صفائی کا ذکر ہے وہ آلات تناسل اور خاص طور پر حشفہ کی صفائی ہے. حشفہ پر غشائے مخاطی سے ایک قسم کی رطوبت پیدا ہو کر جمی رہتی ہے. اسے اگر روزانہ صاف نہ کیا جائے تو پھر یہ بدبودار ہو جاتی ہے اور آلات تناسل میں تحریک کا موجب بن جاتی ہے, جس سے احتلام ہونے لگتا ہے. نمبر 7 گندی ہوا میں رہنا. جسمانی صحت کا دار و مدار عمدہ خون پر ہے. اگر جسم میں خون ہی عمدہ نہ ہوگا تو غدد سے جو افرازات مترشہ ہوں گے ان کے کیمیائی اجزاء بھی درست نہیں ہوں گے. گندی ہوا میں رہنے سے عمدہ خون کی تولید نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ شہروں کے وہ آدمی جنہیں بند کمروں میں رہنا پڑتا ہے جہاں ہوا صاف ستھری نہیں ہوتی, وہاں انہیں احتلام سے بھی گاہے بگاہے دو چار ہونا پڑتا ہے. نمبر 8 سونے سے پہلے ذہنی ہجان. اسی ذہنی ہجان کی وجہ سے آدمی کے خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں. ان پراگندگی خیالات کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی, جس میں برے برے خواب آتے ہیں جن سے احتلام ہو جاتا ہے. سونے سے پہلے ذہنی تشویش اور ہجان احتلام کے علاوہ اور بھی کئی ایک دماغی امراض پیدا کرتے ہیں. نمبر 9 جسمانی یا دماغی محنت کی زیادتی. ہر کام میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا ایک سنہری اصول ہے, لیکن موجودہ سرمایہ داری کے تباہ کن دور میں اس زرین اصول پر عمل کرنا بہت دشوار ہو گیا ہے, کیونکہ ایک طرف تو وہ نکمے رئیس زادے ہیں جن کا بقول مولانا محمد حسین آزاد سب سے بڑا کام دو وقت کھانا ہضم کرنا ہے, اور دوسری طرف وہ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور اور کھیتوں میں ہل چلانے والے کسان ہیں جنہیں اس قدر شدید محنت کرنا پڑتی ہے کہ وہ جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں. یقیناً ایسے لوگ اعتدال کے اصول پر عمل نہیں کر سکتے. زیادہ دماغی یا جسمانی محنت کرنے سے اعضائے جسم کو عموماً اور اعضائے نسلی کو خصوصاً نقصان پہنچتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کالج میں ایک ہاکی کے کھلاڑی کو کثرت احتلام کی شکایت تھی. اس نے لاہور کے تقریباً تمام بڑے بڑے حکیموں کا علاج کروایا, لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین بات. اور اس کا احتلام اس وقت رفع ہوا جب اس نے ضرورت سے زیادہ ورزش کرنی بند کر دی تھی. نمبر 10 احتلام کے متعلق تشویش. کثرت احتلام کی بجائے جتنی اہم ہے اتنی عام بھی ہے, کیونکہ بعض خود غرض اور نا واقف حکیموں اور پرہمنچریہ کی تعلیم دینے والے لوگوں نے یہ پروپگنڈا کر رکھا ہے کہ احتلام ایک سخت خطرناک مرض ہے. اس سے تمام جسمانی اور دماغی قوتیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ خیالات جب کسی تندرست آدمی کے دل میں گھر کر جاتے ہیں تو بس پھر اس کی حالت تو ایک دفعہ کے احتلام سے ہی دگر گوں ہو جاتی ہے۔ اب اسے چونکہ ہمیشہ احتلام کا ڈر رہتا ہے، اس لیے احتلام بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ ان تشویش نا خیالات سے جو نفسیاتی اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں، وہ فی الحقیقت بہت مضر ہیں۔ احتلام کے نتائج، پیج نمبر 13۔ احتلام کے نتائج مطالعہ دلچسپی کا باعث ہے۔ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا احتلام کے نتیجے کے طور پر پیدا ہونا بتایا گیا ہو۔ اس طویل فہرست کا آغاز معمولی ضعف سے ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ سلودک اور مرگی ایسے امراض پر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احتلام سے اعضائے رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں اور درد سر رہنے لگتا ہے، نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے، صدر اور دوار کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، قلب کمزور ہو جاتا ہے، اختلاج پیدا ہو جاتا ہے، گردے کمزور ہو جاتے ہیں، سلسل بول اور ذیابطیس ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نہایت ہی مختصر فہرست احتلام کے نتائج کی۔ اس فہرست کو مصلحتاً لمبا نہیں کیا، کیونکہ یہ جتنی ہی طویل ہوگی اتنی ہی گمراہ کن۔ سچ تو یہ ہے کہ ان نتائج کی تصدیق نہ تو موجودہ علمی و فنی انکشافات سے ہوتی ہے اور نہ ہی ذاتی مشاہدات و تجربات سے۔ اس لیے نوٹ کر لیجئے کہ احتلام طبعی ایک قدرتی چیز ہے، اس لیے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ کسی کو کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ غلط خیالات ہیں جو اس کے کان میں پھونک دیے جاتے ہیں۔ احتلام غیر طبعی سے اس وقت تک کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا جب تک اس سے جریان اور سرد انزال نہ پیدا ہو جائیں، لیکن چونکہ احتلام غیر طبعی کے بعد جلد ہی جریان اور سرد انزال پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے احتلام غیر طبعی کا علاج توجہ سے کسی لائق حکیم سے فوراً کروانا چاہیے، ورنہ اس حالت میں بھی تساہل سے کام لیا گیا تو پھر علاج کا سودا ذرا مہنگا پڑے گا، کیونکہ سرد انزال کا اصل علاج ذرا ٹیڑھی کھیر ہے۔ ہاں، احتلام غیر طبعی سے ضرور جسم کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ اعضائے ہضم اپنے افعال کو درست طریقے پر انجام نہیں دیتے۔ جب بدن کو بدل ما تحلل ہی نہ پہنچ سکے گا تو ضرور نقصان پہنچے گا، لیکن اگر احتلام طبعی انتہائی صورت اختیار نہ کرے تو یقیناً اصولی علاج سے اس کے نقصانات کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ اصول علاج، پیج نمبر 14۔ احتلام کے اسباب و نتائج پر ایک تفصیلی نظر ڈال چکنے کے بعد اب ہم اس مرض کے علاج کی وادی پرخار میں داخل ہوتے ہیں۔ علاج ہمیشہ دو طریقوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو سائنٹیفک اور اصولی علاج، دوسرے غیر سائنٹیفک علاج۔ سائنٹیفک طریقہ علاج میں تو مرض کے اسباب، درجہ مرض، مریض کے مزاج اور اس کے دیگر انفرادی حالات کو پیش نظر رکھ کر کوئی معقول علاج کیا جاتا ہے جس کے نتائج ہمیشہ شاندار ہوا کرتے ہیں۔ لیکن غیر سائنٹیفک طریقہ علاج میں احتلام کے مرض کا نام سنتے ہی بغیر مرض کے اسباب کی ٹوہ لگائے اور بغیر نسخے کے اجزاء پر نظر ڈالے فوراً کوئی ایسا نسخہ کسی نہ کسی کتاب سے منتخب کر کے مریض کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو احتلام کے لیے مفید بتایا گیا ہے۔ ایسے نسخوں کے انتخابات میں مجربات کی کتابوں کے اس طوفان بدتمیزی نے اور بھی آسانی پیدا کر دی ہے جو دیسی طب کے نام لیواؤں کے مدموں سے اٹھا ہے۔ مجربات کی ایسی دو کتابوں کو رکھ کر آج ہر شخص حکیم بنا بیٹھا ہے اور بڑے مزے سے وطن عزیز کے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے۔ خیر، اس قسم کے علاج کا نتیجہ صرف دولت اور صرف محنت کے باوجود حسرت اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں نکلتا، بلکہ اندھا دھن دواؤں کے استعمال سے 10 میں سے 9 مریضوں کو تو نقصان ہی پہنچتا دیکھا گیا ہے۔ احتلام کے اصولی علاج میں سب سے پہلے یہ امر ضروری ہے کہ مرض کے سبب کو رفع کیا جائے۔ مثلا اگر احتلام کا سبب تجرد ہو تو اسے متاہل میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ اگر جل کو کثرت جمع ہو تو ان عادات کو ترک کرنا چاہیے۔ بسار خوری کی عادت ترک کرتے ہی کثرت احتلام کی شکایت اس طرح دور ہو جائے گی جس طرح کسی نے چھو منتر کر دیا ہو۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔